يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم
تعلمون. امام نے فرمایا کہ جمعہ مشہد عام ہے، مشہد عام یعنی عام مومنوں کے حضور کا دن، جمعہ عام مومنوں کے حضور کا دن، اور اس دن کیا ہو، اس دن رہبر مسلمین، امیر مسلمین یا رہبر مسلمین کا نمائندہ یا امیر کا نمائندہ آئے اور آ کر لوگوں کو خطاب کرے، یعنی وہ دو ظہر کے جو چار رکعت ہے، چار رکعت کے بدلے جو دو رکعت کم ہوئے ہیں، جمعے کے دو رکعت ہے اور جو دو رکعت کم ہوئے ہیں ان دو رکعتوں کی جگہ پر ان دو خطبوں کو قرار دیا گیا کہ آئے تو آپ آ کر مسلمانوں کا خطاب کریں، اور اس سے پہلے تفصیلی حدود ہو گئی کہ نماز جمعہ کے زمانی حدود بھی معین ہے، مکانی حدود بھی معین ہے. زمانی حدود عرض کیا کہ زبان سے لے کر کسی بھی شے کا سایہ اس کے برابر ہو جانے تک نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر وہ وقت گزر جائے تو پھر اس کے بعد نماز جمعہ نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے بعد ظہر پڑھیں گے واجب کی وجہ سے. یہ زمانی حدود ہے. مکانی حدود یہ ہے کہ اگر ایک مکان میں، ایک مسجد میں اگر نماز جمعہ ہو رہی ہو تو اطراف میں 5 کلومیٹر تک، ایک پر صف تک کے فاصلے میں کوئی دوسری نماز جمعہ منعقد نہیں ہو سکتی. اور نماز جمعہ کا ایک مقصد، امام جمعہ کو یہ تاکید کی گئی ہے یا امام جمعہ کا ایک فریضہ یہ ہے کہ باتقوا معاشرہ تشکیل دے، معاشرے کو تقوا کی طرف بلا کر رکھا، معاشرے کو تقوا کی دعوت دے. البتہ یہ تقوا کی دعوت رسمی طور پر نہ ہو، جیسا ہم لوگ رسمی طور پر سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، سلام ایک دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے، آپ کی جسمانی صحت کی سلامتی، آپ کے ایمان کی سلامتی. لیکن ہم لوگ سلام جو کرتے ہیں رسمی طور پر یعنی بغیر نیت اور ارادے کے سلام کرتے ہیں. سلام دعا ہے، دعا کی طرف متوجہ نہیں ہے. آپ جس کو سلام کر رہے ہیں گویا اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو جسمانی سلامتی بھی دے، آپ کے ایمان کی سلامتی بھی آپ کو عطا کرے، اس نیت کے ساتھ سلام ہونا چاہیے. اور خطیب جمعہ کو یہ تاکید ہے کہ جب بھی وہ خطاب کا آغاز کریں سلام کے ذریعے سے، سلام کے ذریعے سے خطبے کا آغاز. اور سلام کیا ہے؟ دعا ہے. کس بات کی دعا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے. تو جس طرح سلام کو ہم نے ایک رسومات کی شکل دے دی ہے، جس طرح دیگر کئی عبادتوں کو رسومات کی شکل دیے ہوئے ہیں، سلام اور نماز جمعہ میں تقوی کی دعوت کی ایک رسومات کی حیثیت اختیار کیا ہوا. جبکہ نماز جمعہ، امام جمعہ کا کام نماز جمعہ کے ذریعے سے یہ ہے کہ معاشرے کو باتقوا بنائیں، معاشرے کو تقوا کی طرف لے کر آئے. نماز جمعہ میں آنے والے اس جمعے سے اگلے جمعے تک اپنے اندر تقوا کی تقویت کا احساس کریں کہ آج جمعے میں ہم شرکت کیے، اور اگلے جمعے میں جب ہم شرکت کریں گے تو تقوا کا جو معیار، تقوا کا جو لیول تھا ہمارا، وہ کچھ بڑھ جائے. اور اگر باتقوا زندگی نہیں ہوگی تو پھر باتقوا زندگی ہوگی. تقوا کے مقابلے میں تقوا ہے، تقوا یعنی سرکشی، طغیان، حدود کو توڑ دینا، حدود کو پامال کر دینا. اور پھر صرف ذکر تقویٰ کر کے آگے نہ بڑھ جائے، بلکہ کچھ ایسا کرے امام جمعہ کہ معاشرے کو متقی بنانے کے، جتنے معاشرے کو متقی بنانے کے لیے جو جو طریقے اپنا سکتا ہے، جس کی طرف شریعت نے اشارہ کیا ہے، ان طریقوں کو اپنا کے معاشرے کو متقی بنائے. صرف رسمی طور پر تقویٰ کا ذکر کر کے گزر نہ جائے. جیسا کہ ہم محافل منعقد کرتے ہیں یا مجالس منعقد کرتے ہیں، مومنین کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ مجالس منعقد کریں، مجالس منعقد کرنے کی ذمہ داری. लेकिन खुद मजालिस की और महाफिल की भी कुछ जिम्मेदारी है। जैसे नमाज जुमा में आने की ताकीद मोमिनों को की गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति यौमिल जुमुआ फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि वद्दुर रब्बी। ऐ मोमिनो, जब भी जुमे के दिन निदा दे दी जाए यानी अजान दे दी जाए, फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ। वज़रुल बैअ, और कारोबार छोड़ दो। कारोबार दुनिया, जिस कारोबार में भी तुम मशगूल हो वो कारोबार छोड़ दो और दौड़ो मस्जिद की तरफ। ठीक है, मोमिनीन कारोबार छोड़ दिए, शटर डाल दिया अपनी दुकान की, दुकान का शटर डाल दिया, पहुंच गया मस्जिद में, दौड़ के पहुंच गया मस्जिद में। मोमिन तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दिया। अब नमाज जुमा भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है नहीं कर रही है? क्या मोमिन जो अपना वक्त दौड़ के जो आकर मस्जिद में बैठा वो पूरा वक्त जाया चलेगा? जिस तरह से मजालिस मुनक़िद करने की जिम्मेदारी मोमिनीन को दी गई है कि मोमिनीन मजालिस मुनक़िद करें, मजालिस की भी जिम्मेदारी है। मजालिस की जिम्मेदारी है कि मोमिनीन को एक नुक्ते तक पहुंचाए। महाफिल की जिम्मेदारी है कि मोमिनीन को एक नुक्ते तक पहुंचाए। मजलिस में आया, महफिल में आया, ये एहसास ना हो कि जितनी देर मजलिस में या महफिल में या नमाज जुमा के खुतबे में बैठा मेरा वक्त जाया हो गया। अक्सर लोग कहते नहीं है ये बात, वहां जाके क्या करूंगे, वक्त जाया हो जाएगा। तो नमाज जुमा की जिम्मेदारी है कि अगर कोई शख्स वक्त देकर पहुंच रहा है नमाज जुमा में, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दौड़ के नमाज जुमा में आ रहा है, तो नमाज जुमा की भी जिम्मेदारी है कि नमाज जुमा उसको एक नुक्ते तक पहुंचाए, एक पॉइंट तक, एक लेवल तक लेके जाए। और फिर रूह है तक्वा। देखें, अगर इबादतों को फकत उसका रसूमाती पहलुओं नजर में रखे, मसलन रस्म की अदायगी के हद तक अगर कोई इबादत अंजाम दे दे तो ढांचा रह जाएगा, रूह निकल जाएगा, इबादत का ढांचा रह जाएगा, इबादत की रूह से रुखसत हो जाएगी। नमाज जुमा को भी अगर फकत एक रस्मी तौर पर एक रसूमाती शक्ल में अगर अंजाम दे दिया जाए तो नमाज जुमा की रूह निकल जाएगी, ढांचा रह जाएगा, कि जो आजकल हो रहा है कि उसका ढांचा रह गया है, रूह से रुखसत हो गई। अगर रूह बाकी रहती तो माशरे में तकवा आम हो जाता, हमारी लेन देन में, हमारी तालीम में, हमारी सियासत में, हमारे पूरे मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में तकवा हावी होता। अगर नमाज जुमा जिस मकसद के लिए अल्लाह ने वाजिब की है उस मकसद को पूरा कर रही हो, अस्सलामु मेराजुल मोमिन के नमाज कायम करने वालों में, के यानी नमाज का फरीजा ये कि नमाज मोमिन को मेराज तक पहुंचाए। मोमिन नमाज तक आए, नमाज मोमिन को मेराज तक ले जाए। और इसमें अहम रोल जो अदा करता है उसमें इमाम जुमा का बड़ा अहम रोल है कि इमाम जुमा जो लोग दौड़ के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दौड़ के नमाज जुमा में हाजिर हो रहे हैं वो ये बात इस बात का एहसास ना करें कि जितनी देर हम खुतबों में बैठ रहे हैं काश इतनी देर में कोई और अहम काम अंजाम दे देते। और तकवा, देखें, नमाज जुमा में आने के बाद माशरे में तकवा आम होना जरूरी है। अगर तकवा आम ना हो तो मामूलन होता क्या है, जहाज में जब हम सफर करते हैं, जब सफर करना शुरू करते हैं तो पूरा भरोसा जहाज की टेक्नोलॉजी पर होता है, जहाज की टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके हम जहाज में सवार होते हैं। लेकिन यही जब जहाज जिसकी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके हम जहाज में सवार हुए थे, यही जहाज गिरने लगे, यही जहाज अगर क्रैश होने लगे तो अब पूरा भरोसा टेक्नोलॉजी से उड़ गया, अब पूरा भरोसा इंसान का चले गया गैबी ताकत की तरफ। कोई गैबी ताकत है जो मुझे बचा लेगी, और इसी बात की तरफ इशारा छठे इमाम ने उस दहरिये को किया। छठे इमाम की खिदमत में जब एक दहरिये को लाया गया था तो इमाम ने उसे पूछा, क्या तुमने कभी कोई समंदरी सफर किया है? तो उसने कहा हाँ किया है। کیا تمہارا جہاز کبھی طوفان کا شکار ہوا ہے, حادثے کا شکار ہوا ہے؟ تو کہا ہاں ہوا ہے. تو اس صورت میں تمہارے دل میں کیا تھا؟ تو کہا تھا کہ ہر طرف سے امید کٹ گئی کہ کہیں سے بچنے کی, نجات کی کوئی امید باقی نہیں تھی, لیکن ایک غیبی طاقت کی امید تھی کہ وہ غیبی طاقت ہم کو بچا لے. امام نے کہا اسی غیبی طاقت کا نام خدا, وہی غیبی طاقت. جب تمام امیدیں خطا ہو جاتی ہیں انسان کی, جب تمام امیدیں کٹ جاتی ہیں, تو وہ غیبی طاقت جس کے ذریعے سے انسان کو نجات مل سکتی ہے, وہ خدا کی ذات. آج دیکھیں معاشرہ بالکل تباہی کی طرف ہے. آج ہم اپنے معاشرے کو باطفہ معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے, کیونکہ معاشرہ تباہی کی طرف ہے. جب تباہی کی طرف ہو, جب پلین گر رہا ہو, ہمارا پلین, دیکھیں اکثر حادثات میں ہوتا یہ کہ حادثوں میں بچتا نہیں ہے انسان, اکثر پلین جو کریش ہوتے ہیں اس میں لوگ مر جاتے ہیں. بہت ریئر ایسا ہوتا ہے, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کریش ہونے کے بعد بھی لوگ بچیں. وہ کون سی چیز ہے جو بچاتی ہے؟ وہ خدا سے جو تعلق ہے ان کا. اب ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف ہے, یعنی گویا ہم سب پلین میں سوار ہیں اور ہمارا پلین کریش ہو کے تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے. کون سی چیز ہم کو نجات دے سکتی؟ تقوی, خدا سے تعلق, خدا سے جڑنا. خدا سے اگر ہم جڑ جائیں تو یہ تباہی کی طرف جو ہمارا معاشرہ روا توا ہے وہ تباہی سے بچ سکتا ہے. اور انسان کو دوہرے خطرے لاحق ہیں, اندر سے باہر سے. اندر سے جو خطرہ لاحق ہے وہ نفس ہمارا کا, ان نفس ہمارا تم بسو, تمہارے اندر کو ایک نفس ایسا موجود ہے جو ہر آن ہر لمحہ تمہیں برائی کی طرف دعوت دے رہا ہے, خواہشات کو بھر رہا ہے, شہوتوں کو بھڑکا رہا ہے. اور باہر سے جو خطرہ انسان کو لاحق ہے وہ شیطان کا خطرہ ہے, کہ شیطان کا کام بھی اکسانا ہے, کہ جس دن سے شیطان نے قسم کھائی ہے کہ انسان کو گمراہ کرے گا, شاید اس دن سے آج تک شیطان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا ہے. ہر لمحہ انسان کو اس کی شہوتوں کو بھڑکانے کے لیے, اس کو برائی کی طرف راغب کرنے کے لیے, خدا کے حدود کو پھیلانے کے لیے اکسا رہا. اور نسلوں کو تباہ کر دیا, نسلوں کو تباہ کر کے ہنستا ہے. کئی نسلوں کو تباہ کر کے شیطان ہنستے رہتا ہے. اور ایک طرف سے شیطان اور نفس امارہ انسان کو برائیوں کی طرف اکسانے اور برائیوں کی طرف لے جانے کے لیے, دوسری طرف سے آسمانی کتابیں, انبیاء, ائمہ, علماء, یہ لوگ وہ ہیں جو انسان کو تقویٰ سے نکال کر تقویٰ میں لے کر, سرکشی سے نکال کر, طغیان سے نکال کر تقویٰ کی زندگی گزارنے کی طرف دعوت دیتا ہے. شیطان نے کیا اپنے اوپر ذمہ داری لے لی ہے؟ شیطان نے بھٹکانے کی, بہکانے کی, انسان کو با تقویٰ زندگی نہ گزارنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی. اور انبیاء نے اپنے اوپر کیا ذمہ داری لی ہوئی ہے؟ انبیاء نے انسانوں کو, بھٹکے ہوئے انسانوں کو, بہکے ہوئے انسانوں کو راستے پر لانے, صراط مستقیم پر لانے, تقویٰ کی زندگی سے نکال کر تقویٰ کی زندگی کی طرف لانے کے لیے انبیاء, ائمہ, اور پھر انبیاء اور ائمہ کے بعد یہ ذمہ داری علماء کی. اور کن ذریعوں سے لوگوں کو تقویٰ کی طرف بلانا ہے وہ طریقہ کار بھی وہ اپنی زندگی میں مشخص کر کے چلیں گے, کہ نماز جمعہ کے خطبوں سے ہر جمعہ, ہر ہفتے میں ایک دن, سات دن میں ایک بار لوگوں کو, مختلف محلوں کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو تباہی سے باہر, ان کو تقویٰ سے باہر نکالا جائے, تباہی سے باہر نکال کے مومنانہ زندگی, با تقویٰ زندگی گزارنے کی دعوت دیں. اور مومنانہ زندگی اگر ہماری ہو گئی تو پھر ہم ہلاکت سے بچ گئے, اور اگر مومنانہ زندگی ہماری نہیں ہوگی تو پھر ہم ہلاکت سے بچنے والے نہیں ہوں گے. اور یہ نماز جمعہ ہی ہے جس کے ذریعے سے معاشروں کو ایک ڈائریکشن دیا جا سکتا ہے, ایک جہت دی جا سکتی ہے, بہکی ہوئی انسانیت کو راستے پر لایا جا سکتا ہے. دوسری طرف ظالم بادشاہوں نے اس نماز جمعہ کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا. اپنے کرائے کے خطیبوں کو لاتے تھے نماز جمعہ کے لیے, ان خطیبوں سے اپنی تعریف میں خطبے دلواتے تھے. آج بھی یہ بات ہے, کرائے کے خطیبوں کو لاتے ہیں ممبر پر, لا کے ان کو پیسے دیتے ہیں, پیسے ان کی جیب میں ڈالتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ دیتے ہیں اور وہ اب وہ آگے شرابی ظالم بادشاہ کی آگے ممبر سے تعریف کرتا ہے, ان کو ذل سبحانی سے خطاب کرتا ہے. اللہ کا سایہ اگر زمین پر ہے تو وہ یہ بادشاہ سلامت ہے. اگر لوگ اعتراض کریں گے آپ کس کی تعریف کر رہے ہیں, تو شرابی ہے, تو بجائے اس کے کہ اس بات کو تسلیم کریں, وہ سامنے سے یہ کہتا ہے کہ غلطی بادشاہ کی نہیں کہ وہ شراب پی رہا, غلطی آپ کی ہے کہ آپ اس کی نجی زندگی میں جھانک کیوں رہے ہیں. آپ کو یہ کس نے حق دیا کہ آپ کسی کی نجی پرائیویٹ زندگی میں جھانکیں؟ تو اس طرح کرائے کے خطیبوں کو لا کر, کرائے کے خطیبوں کو لا کر جو پلیٹ فارم لوگوں کو تقویٰ کی طرف لانے کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا, اسی پلیٹ فارم سے لوگوں کو تقویٰ کی طرف لے جایا گیا. آج بھی دیکھیں پوری امت مسلمہ کا مرکزی جمعہ کہاں پر ہوتا ہے؟ مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے, خانہ کعبہ کے اندر. کیا خطبہ ہوتا ہے؟ وہ خطبہ کیا خطبہ دیتے ہیں؟ وہ خطبہ پوری امت مسلمہ کو جہد دینے کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ اس خطبے کو دیکھ کر پوری امت مسلمہ کو ڈائریکشن ملتا ہو کہ ہم کو کس سمت میں آگے بڑھنا ہے. لیکن وہی خطبہ کہیں سے ڈکٹیٹ ہو کے آتا ہے, کہیں سے ٹائپ ہو کے آتا ہے, اور وہ ٹائپ شدہ خطبہ وہ امام جمعہ وہاں کا پڑھ دیتا ہے. اور مسلمانوں کی مصلحت کس میں ہے, مسلمانوں کا مقصدہ کس میں ہے, کسی بات کی رعایت نہیں کی جاتی, بلکہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو اپنا اولیاء بنائے ہوئے ہیں, یہود و نصارہ کا, اور جو مسلمانوں کے ہمدرد ہیں ان کو کافر بنائے ہوئے ہیں, شیعوں کو. تو بہرکیف نماز جمعہ کے ذریعے سے لوگوں کو سرکشی کی زندگی سے, طغیان کی زندگی سے, باتخوا زندگی کی طرف دعوت دی جائے, اور مسجد میں اجتماع ہو, اور جمعہ تاغوت کے سائے میں قائم نہ ہو. تاغوت کے سائے میں جو جمعہ قائم ہوگا لا محالہ تاغوت کی تعریف کرنا پڑے گا. اب جتنے کنگڈمس میں مڈل ایسٹ میں جو جمعہ قائم ہوتا ہے وہ امام جمعہ, اس کنگڈم کا جو بھی بادشاہ ہے, اس سلطنت کا جو بھی بادشاہ ہے, اس کے لیے اس کو دعا کرانی ہے, چاہے وہ بادشاہ فاسد ہو, کہ اکثر فاسد ہی. تاغوت کے سائے میں جمعہ قائم ہوگا تو لوگ تقویٰ کی طرف نہیں آئیں گے, یعنی تقویٰ کے ماحول میں تقویٰ کا تذکر کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا, اور پھر وہ الہی نظام جو قائم ہونا ہے زمین پر, جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے, وہ الہی نظام قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ نماز جمعہ تاغوت کے سائے سے باہر جا کر قائم ہو, تاغوت کے سائے میں قائم ہو. اور اسی لیے یہ جو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ فذروا ما بقی من الربا ذلکم خیر لکم. نماز جمعہ میں خیر ہے, اور وہ خیر کیا ہے؟ ان کنتم لا تعلمون, اے کاش تم وہ خیر کو سمجھ گئے ہوتے. یعنی اتنا بے پناہ وہ خیر ہے, اتنا زیادہ وہ خیر ہے کہ وہ خیر کا اندازہ خود تم کو نہیں ہے, کہ نماز جمعہ کی طرف تمہارا ایک قدم جو بڑھ رہا ہے وہ تمہارا ایک قدم نماز جمعہ کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے, بلکہ تمہارا وہ ایک قدم نظام الہی کی طرف بڑھ رہا ہے, اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی طرف ایک قدم بڑھ رہا ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, کہ اے کاش تم لوگ سمجھ جاتے کہ نماز جمعہ میں کیا خیر چھپا ہوا ہے, بلکہ نجات ہے اس میں تمہاری, نجات کی طرف ایک قدم ہے. لیکن اگر مومنین اپنا فریضہ انجام دے کر پہنچ جائے نماز جمعہ میں, خطبے بھی سن لیں, لیکن امام اپنا فریضہ انجام نہ دے, تو پھر مومنین کا وقت ضائع ہوتا ہے. مومنین نے اپنا وقت برباد کر دیا. لیکن اس امید کے ساتھ کہ پروردگار وہ دن ہم کو دکھلائے کہ وہ نماز جمعہ جو اللہ کو مقصود ہے اور اللہ کو مطلوب ہے ویسی نماز جمعہ قائم کرنے میں ہم کامیاب ہوں. جس نماز جمعہ کے ذریعے سے معاشرے میں ایک معاشرے کو باتقوا معاشرہ بنائیں اور پھر معاشرے کو ایسا بنائیں جو حضرت حجت کے زبور کا زمینہ ساز ہو. اس امید کے ساتھ ہر جمعے کا قیام کہ اے کاش ہم سب مل کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے اس جمعے کے ذریعے سے ایک ایسی سوسائٹی بنائیں کہ جو سوسائٹی امام زمانہ کے آنے کا زمینہ فراہم کر سکے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جوش ایمانی کے ساتھ نعرہ صلوات.
اپنے ماننے والوں کو بے تربیت چھوڑ دیں کہ وہ جو جیسے چاہے زندگی گزار دیں. نہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کی تربیت ہو جائے. انبیاء کا مقصد یہی رہا ہے انسانوں کی تربیت کرنا. تربیت کر کے پہنچانا جہاں چاہتے ہیں, تربیت کر کے انسانوں کو قرب خدا تک پہنچانا چاہتے ہیں. انسان کا جو مقصد ہے قرب خدا بننا. جو نمازیں نمازوں میں کیا نیت کرتے ہیں, نماز پڑھتا ہوں واجب قرب تربیت, اللہ سے قریب ہونے کی نیت ہم کرتے ہیں. اللہ سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کسی مقام پر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اسے چل کر جائیں اور مکانی طور پر قریب ہو جائیں, ناممکن ہے. لا مکان لا زمان اور لا محدود ذات. تو پھر اللہ سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفتوں کو اپنے اندر لینا جس حد تک ممکن ہو. اللہ رحمان ہے, رحمانیت کی صفت کو اپنے اندر لینا. اللہ رحیم ہے, رحیمیت کی صفت کو اپنے اندر لینا. اللہ سے قربت کے لیے مانا ہے. بعض حدیث قدسی میں بھی ہے کہ خداوند یہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو تم کو میں اپنے جیسا بنا دوں گا. جس طرح سے میں رحمان ہوں بندوں پر, تم بھی بندوں پر رحمان ہوں. قرب خداوند تک پہنچنے کے لیے تربیت ضروری ہے, کیونکہ ہم تربیت یافتہ پیدا نہیں ہوتے اور تربیت کے لیے تعلیم ضروری ہے. اور تربیت کے لیے جو اہم چیز ہے وہ اسوہ ہے. بغیر اسوہ کے کسی معاشرے کو کسی فرد کی تربیت نہیں ہوتی. اسی لیے خداوند عالم نے کیا کیا کہ ہم اپنی طرف سے اسوہ جال نہ کر لیں, اپنی طرف سے ہم اسوہ بنا نہ لیں, اپنی طرف سے ہم اسوہ گڑ نہ لیں. اسی لیے خداوند عالم نے وہ کانا خالی نہیں رکھا بلکہ اپنی طرف سے اسوہ مقرر کر دیا. لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, کہ تمہارے لیے اگر کوئی اسوہ حسنہ ہے تو رسول اللہ کی طرف. کہ جس کے اندر تمام انسانی فضائل کو یکجا کر دیا گیا ہے, کہ جس کی زندگی کو دیکھ کر تم اپنی زندگی کو اس کی زندگی کے حساب سے ڈھال سکتے. اسوہ کا کام یہ ہے. اسوہ کا کام یہ ہے کہ اسوہ یعنی وہ انسان جس کے اندر تمام انسانی فضائل کو یکجا کر دیا گیا ہے, تاکہ انسان ان فضائل کو اس کو دیکھ کر, اس کی ذات کو دیکھ کر ان فضائل کو اپنی ذات میں اتارے, اس ذات کو کہتے ہیں اسوہ. اور یہ تقریباً تمام معصومین نے اپنے لیے یہ تعبیر استعمال کیا کہ ہم تمہارے لیے اسوہ. جناب سیدہ نے بھی یہ بات کہی, سید الشہداء نے بھی یہ بات کہی کہ اگر تم کو اسوہ چاہیے تو ہم تمہارے لیے اسوہ, رول ماڈل جس کو کہتے ہیں. اگر تم کو دیکھنا ہے کہ اگر تم کو یہ زندگی دیکھیں, اسوہ کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. ہم جو ہمارا جو موڈ آف لباس ہے, لباس پہننے کا طریقہ ہے, کھانا کھانے کا طریقہ, اور گھر میں جو چیزیں ہماری سجی ہوئی, وہ سب چیزیں ہم نے اسی سے سیکھی ہیں. ہم نے خود تو ڈیزائن نہیں کی, لامحالہ کسی کے گھر میں دیکھا, لامحالہ کسی کو اس طرح کا لباس پہنتا ہوا دیکھا. تو اسوہ کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو لہٰذا خداوند عالم نے اپنی طرف سے اسوہ مقرر کر دیا کہ یہ اسوہ ہے, تم اس کو فالو کرو. اپنی طرف سے کسی کو اسوہ بنانے کی ضرورت نہیں. تو جناب سیدہ کو اللہ نے اسوہ قرار دیا. کیا مطلب اسوہ قرار دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے سے پہلے جناب سیدہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری, ویسی ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہم ان سے سیکھیں. آج دیکھیں ہماری خواتین کے لیے اسوہ مغربی خاتون, ویسٹرن وومن جو ہے ہماری عورتوں کے لیے اسوہ بنی ہے. اور ویسٹرن وومن کون ہے؟ ویسٹرن معاشرہ کیا ہے؟ ویسٹرن معاشرہ وہ ہے جہاں پر مرد عورتوں سے مہذب لباس پہنتا ہے. عورتیں اڑیاں رہتی ہیں, عورتیں برہنا رہتی ہیں, مرد پورے کپڑے پہنا ہوا رہتا ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے. جبکہ ہمارا اسلامی کلچر کیا ہے؟ ہمارے اسلامی کلچر میں بنیادی چیز جس پر مرد اور عورت کو بولا جاتا ہے وہ ایمان. اور جیسے ہی ایمان آ گیا, کوئی عورت مسلمان ہو گئی, با ایمان ہو گئی, ایمان کے ساتھ ہی جو اس کے اندر چیز پیدا ہونا ہے وہ حیا اور عفت. اور مغربی معاشرے کو حیا اور عفت سے خالی کر دیا گیا ہے. کہیں مغربی معاشرے میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی عورت با حیا ہو. حیا کا لفظ بھی شاید بہت سنی بھی نہیں اپنی زندگی میں. حیا کس کو کہتے ہیں؟ عفت کس کو کہتے ہیں؟ سو اگر خواتین ہیں مغربی معاشرے میں تو شاید 60-70 شاید 80% بھی وہ ہیں جو شادی سے پہلے حاملہ ہو جاتے ہیں. عفت نام کی چیز موجود نہیں ہے. اگر ویسی خواتین کو ہماری خواتین رول ماڈل اسوہ بنا لیں گے تو کیا حشر ہوگا؟ جبکہ ہمارے پاس وہ اسوہ موجود ہے کہ ویسا وہ اسوہ وہ ہے جو خدا نے مقرر کیا ہے اور قیامت تک ہم ویسا اسوہ لانے سے جناب سیدہ محقر گھر ایک کمرے کی زندگی اور پوری عمر قسمہ کرسی میں لیکن اس کے باوجود اطاعت اور بندگی میں سر فہرست. اس کے باوجود بھی بندگی میں آگے آگے. ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کے گھر میں اس دن کھانا نہیں گھر میں. اگر ہم ہوتے تو فوراً کہتے پہلے کھانے کا انتظام کرو بعد میں سب باتیں ہوں. لیکن جناب سیدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جبرائیل سے کہہ دیجئے کہ مجھے توفیق بندگی اور اطاعت ہمیشہ حاصل ہوتی رہے. مجھے توفیق بندگی اور اطاعت ہمیشہ حاصل ہوتی رہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہماری دادی اتنی عبادت کرتی تھی کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا. اللہ کی عبادت اتنی کرتی تھی کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا. یہ جناب سیدہ کی زندگی اور جناب سیدہ جو ہمارے لیے اسوہ ہے وہ انہی معنوں میں کہ جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھیں کہ کس طرح سے ایک کامل بیٹی ایک کامل ماں ایک کامل زوجہ اور ایک کامل مسلمان عورت پوری طرح سے کامل پرفیکٹ ہر لحاظ سے. آج جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ تو ہو رہا ہے ہر آئے دن زن و شوہر کے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ خواہشات کے بڑھ جانے کی وجہ سے. یعنی زوجہ وہ تقاضا کرتی ہے کہ شوہر اس تقاضے کو پورا کر ہی نہیں سکتا. اس کی گنجائش سے باہر ہوتا ہے اس کے تقاضے کو پورا کرنا. لیکن اگر یہی خاتون جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہی ہے کنیز زہرا کہہ رہی ہے اگر یہی خاتون جناب سیدہ کے اسوے کو ایک بار پڑھ لے جناب سیدہ کی زندگی کو ایک بار دیکھ لے تو کبھی ایسی خواہش اپنے شوہر سے نہیں کرے گی جس کا پورا کرنا اس کے بس میں نہ ہو. یہ معاشرتی بگاڑ اس لیے کیونکہ ہماری زبانوں پر نام ان کا ہے ہماری زندگیوں میں اسوہ کوئی اور ہے. اسوہ وہ سیریل میں جو دکھائی دیتی ہے وہ ہماری زندگی میں اسوہ ہے. نام زبان پر زہرا کا ہے اسوہ کوئی اور بنی ہوئی. اسوہ وہ سیریل میں جو آنے والی ہے وہ اسوہ بنی ہوئی. تو لازمی نتیجہ اس کا یہ نکلنا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونا. اگر اسوہ کو اپنا لے جناب سیدہ کے تو معاشرے کو نجات مل سکتی ہے. یہ جو معاشرتی بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے کہ آئے دن زن و شوہر کے جھگڑے اور آئے دن طلاق اور آئے دن خلا اگر اس سے بچنا ہے تو جناب زہرا کی زندگی کو ایک بار سنجیدگی سے پڑھنا ہوگا. اور پڑھنے کی تو ہم نے ٹھان لی کہ پڑھیں گے نہیں کبھی تو کم از کم سننا ہوگا کیونکہ ہم لوگ مصمم ارادہ کیے ہوئے کہ کوئی چیز پڑھنا نہیں ہوگی. جو بھی چیز دین لینا ہے وہ سن کے لینا ہے پڑھ کے لینا نہیں ہے. جب پڑھ کے لینا نہیں ہے تو کم از کم سنیں پھر ایسے لوگوں کو ممبر پر لائیں جو جناب سیدہ کے اسوے سے واقف ہیں اور جناب سیدہ کے اسوے کو اچھی طریقے سے معاشرے میں بیان کر سکتے ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جناب سیدہ کو اپنا اسوہ قرار دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتینا ہمارے گناہان کبیرہ و صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہ سب کا خاتمہ ایمان کا پر سید مقابلہ سید حسن رسول اللہ اکبر اعظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ نے فرمایا آج قدر جہانے تشیخ حضرت آیت اللہ سیسی سمان فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما نفاق کو سر نیرو فرما دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اسرائیل داعش القاعدہ طالبان لشکر جنوبی آل سعود ان تمام ظالموں نے شرکت کو نیست و نابود فرما مومنین عراق مومنین شام مومنین یمن مومنین نیجیریا مومنین حجاز مومنین بحرین مومنین افغانستان و پاکستان مسلمین برما اور ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما پروردگار ہم سب کو بن جل کر مقدر دینے کی پروردگار آج کے اس پرمسرود اور پرمسرت موقع پر ہماری زندگیوں میں جناب سیدہ کو ہم اپنا اسوہ قرار دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما جناب سیدہ کی برکت سے ہماری زندگیوں کو باتقوا زندگی بنا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما حضرت کے نام سے شمار فرما